الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا، آمین یا رب العالمین. مکی سورتوں کا وہ سلسلہ کہ جو سورہ یونس سے شروع ہوا تھا اور سورہ مومنون تک چلے گا، اس سلسلے کی یہ سیکنڈ لاسٹ سورت ہے. بہت اہم سورت، بہت جامع سورت، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، الحج. تو حج کے بہت سے مناسک بھی اس میں بیان ہوئے ہیں. یہ سورہ مبارکہ اس حوالے سے بھی بڑی یونیک سورت ہے کہ اس سورت کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ مدنی ہے، اور بعض آیات کے بارے میں یہ بات جو ہے مسلم ہے کہ وہ اثنائے سفر ہجرت حضور پر نازل ہوئی تھی. وہ ہے کہ وہ آیات زمانہ نزول کے اعتبار سے اگر آپ زمانی ترتیب اپنے سامنے رکھیں تو نہ مکی ہیں نہ مدنی ہیں، بلکہ اس سفر کے دوران حضور پر نازل ہوئی تھی. جب وہ آیات آئیں گی تو اس کا میں ذکر کروں گا. مکی صورتوں کا اسلوب بھی بڑا نمایاں ہے، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے، اللہ کی عنایات کے حوالے سے یاد دہانی اور نصیحت حاصل کرنا، سبق آموزی حاصل کرنا، اور پھر خاص طور پر توحید اور شرک کا ابطال. فرمایا یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اس لیے کہ وہ جو الساعہ کا زلزلہ ہوگا، جو قیامت کا وقت ہوگا، وہ بہت بڑی شے ہوگی، بہت بڑا حادثہ ہوگا. یوم ترونها تزهل کل مرضعۃ عما ارضعت. اس دن کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی کا حمل گل جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اور تمہیں نظر آئیں گے لوگ گویا کہ وہ نشے میں ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ کسی نشے میں نہیں ہوں گے. ولكن عذاب الله شدید، بلکہ اس دن تو اللہ کا عذاب بھی بہت شدید ہوگا. قیامت کے احوال، اس کی سختیاں، اس کی غلظت، جہاں اور بہت سی صورتوں میں اس کو نمایاں کیا گیا. یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کے جو اتنا شدید اور اتنا سخت ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا. ابھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ محاورتاً جو بات کی گئی ہے اس دن کی سختی اور غلظت کو نمایاں کرنے کے لیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. سب سے پہلا جھگڑا تو ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اس وقت بھی اس روح عرضی پر بسنے والے جو انسان ہیں ان کی بڑی عظیم اکثریت ہے. صرف نسلی بنیاد پر وہ عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے وجود کے قائل ہیں یا نہیں، یہ ان سے اگر آپ کہیں اکیلے میں بحث کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے. پھر اللہ ایک ہے یا دو ہے، اس نے کچھ نائبین بھی بنائے کہ نہیں بنائے، اس نے کچھ خدائی اختیارات بھی ان کو دیے یا نہیں دیے. تو یہ ہے اصل میں اللہ کے بارے میں جھگڑنا. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور جو لوگ بھی اس معاملے میں مختلف رائے رکھتے ہیں وہ اصل میں اتباع کرتے ہیں اس شیطان کا کہ جو راندہ درگاہ ہے، جو سرکش ہے. کتب علیہ انہ من تولاہ، یہ بات تو طے ہے، لکھ دی گئی ہے کہ جو شخص بھی شیطان کے ساتھ دوستی گاٹھے گا، اس سے محبت کرے گا، یا اس کے جو بھی عوام ہیں اس پر عمل کرے گا، فانه یضلوا، وہ تو لازماً اس کو گمراہ کرے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اس رستہ دکھائے گا اسے جو اسے عذاب السعیر تک، جھلسا دینے والے عذاب تک پہنچا دے گا. شیطان نے تو اپنے رب سے جو مہلت مانگی تھی تو اس کا منشا یہ تھا. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کوئی شک ہے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَاب، تم سمجھتے ہو شاید مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے، تو ذرا اپنی اس تخلیق پر تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، حضرت آدم کی تخلیق تو مٹی سے ہوئی، گارے سے ہوئی، سنے ہوئے گارے سے ہوئی، ٹھیکری سے ہوئی، بہت سی اصطلاحات جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا قرآن میں بیان ہوئی، لیکن یہ کہ اس کے بعد اب نوع انسانی کا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، ثم من نطفتن، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا، پھر اس کی تخلیق میں بنیادی کردار جو ہے نطفے کا ہے. جتنا یہ نطفے کا کردار اہم ہے، اسی طرح ماں کی طرف سے اووم کا کردار بھی اہم ہے. ثم من علقتن، اور ان دونوں کے ملاپ سے پھر ایک لوتھڑا ہے، جمع ہوا خون وہ وجود میں آیا، ثم من مضغۃن، اور پھر ایک لوتھڑے کی شکل، مخلقۃن وغیر مخلقۃن، وہ لوتھڑا کے جس کے اندر کوئی خد و خال تھے اور ابھی نہیں بھی تھے. ایمبریولوجی جن حضرات نے بھی پڑھی انہیں معلوم ہے مختلف سٹیجز جو آتی ہیں، یہ جنین جو رحم مادر میں پرورش پا رہا ہوتا ہے تو ابتدا میں بالکل پھٹکی کی شکل میں ہوتا ہے، جمع ہوا خون، پھر علقہ ہے جو یوٹرس کی وال ہے اس کے ساتھ گویا کہ ایک پیڈیکل کے ذریعے لٹکی ہوئی ایک چھ ہے چھوٹی سی، علقہ معلق، اور پھر یہ کہ اس کے اندر ایک مضغہ، ایک لوتھڑا کی شکل بہت چھوٹا سا جس کے اندر ابھی کوئی نقش و نگار نہیں ہے، غیر مخلقہ ہے، اور مخلقہ بن جاتا ہے اس وقت جبکہ اس میں آنکھیں بھی نمایاں ہو جاتی ہیں، کان کا جو ہے وہ ایریا بھی نمایاں ہو جاتا ہے، پھر ہاتھوں کی جگہ جو ہے چھوٹے چھوٹے سے بڈس جو ہیں وہ نکل آتے ہیں. تو یہ تمام مدارج جو ہیں اس ایمبریولوجی کے ہیں، اور جو بھی اس فن کے ماہر ہیں اور اس علم کے ماہر ہیں انہوں نے واقعتاً قرآن حکیم کی یہ آیت اور بہت سی اور آیات جو ہیں ان کے بارے میں وہ گھٹنے ٹیک کر جو ہے مجبور ہیں اس بات کو، خواہ اس مسلمان نہیں ہے، اکثر وہی ہیں، لیکن یہ کہ کہیں انہیں وہ ترتیب جو قرآن بیان کرتا ہے اس میں، اور جو دیکھتے ہیں وہ رحم مادر میں مختلف فیزز میں جب بچہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کہیں کوئی اختلاف نہیں. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ یہ کہ ہم اپنی قدرت تمہارے سامنے رکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک قطرے سے تمہیں مکمل انسان کی شکل میں تبدیل کیا. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر ہم ٹھہراتے ہیں اسے ماؤں کے رحموں کے اندر جتنا چاہیں ایک خاص وقت تک کے لیے، اس کے بعد بالآخر جو ہے وہ برآمد ہو جاتا ہے، اس کی ولادت ہو جاتی ہے. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، اور پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں ایک نوزائیدہ بچے کی شکل میں. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اور پھر تم بڑے ہو جاتے ہو، جوان ہو جاتے ہو، اپنی جوانی کے زور کو پہنچ جاتے ہو. أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو اپنی طبی عمر پوری نہیں کر پاتے، اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کچھ وہ ہیں کہ ان کو پھر پہنچا دیا جاتا ہے اس عمر تک کے جو ارذل العمر ہے، جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اس درجے کمزوری ہو جاتی ہے، چلنا پھرنا اس کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے، 80-85-90 برس کی عمر، ارذل العمر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے جو ہے پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ اس میں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، آگ بھی گیا کہ انسان سب کچھ علم ہونے کے باوجود بالکل لا علم ہو جاتا ہے، اس کی یادداشت بھی ختم ہو جاتی ہے، پہچاننا جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں اور اس کا مشاہدہ آپ بھی کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اب دیکھیے انسانی تخلیق کے یہ جو سائیکلز ہیں، جو مختلف ادوار ہیں، مدارج ہیں، اس کا ذکر کیا، اور تم دیکھتے ہو زمین کو کہ بالکل مردہ ہے، هَامِدَةً، بنجر، کہیں کوئی زندگی کے آثار نہیں. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور جب ہم اس پر بارش کا پانی نازل کرتے ہیں، اس کی بوچھاڑ زمین کو پہنچتی ہے، اهتزت وربت، تو اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ گدرا جاتی ہے. جو بھی سیڈ کہیں زمین کے اندر ہوگا تو جب وہ کچھ سویل کرے گا تو اوپر سے زمین ہلے گی، اور اس کے بعد وہاں سے چھوٹی سی کوپل نمایاں ہو جائے گی، پھٹ جائے گی. اهتزت وربت، وہ ہلتی بھی ہے اور اس کے اندر ایک گدراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. وہ امبتت من کل زوج بہیج, اور اس کے بعد انواع و اقسام کی چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہیں اسی زمین سے نکال دیتا ہے تمہارے لیے. کہیں گندم نکل رہی ہے, کہیں چاول نکل رہے ہیں, کہیں جو نکل رہی ہے, کہیں پھل ہیں اور کیسی کیسی چیزیں ہیں. ذالک بأن اللہ هو الحق. اب ان تمام چیزوں پر غور کرو اور اس کے بعد پھر اس بات کو سوچو کہ اللہ ہی ہے کہ جو حق ہے. تم اللہ کے وجود کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہو کہ ہے بھی کہ نہیں ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى, وہی ہے کہ جو مردوں کو زندہ کر دے گا, مردہ زمین کو بھی تو زندہ کیا نا. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ذات ہے جو ہر شے کی قدرت رکھنے والی ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, یہ جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر قیامت کا ذکر بھی ہے, عذاب کا ذکر بھی آتا ہے. اور یقیناً قیامت, الساعة, یہ دو چیزیں الگ ہیں. اصل میں اس کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے. ایک ہے جسے الساعة کہتے ہیں جب سور میں پھونکا جائے گا, بہت وسیع پیمانے پر تباہی اور ہلاکت ہوگی, کوئی شے زندہ نہیں بچے گی سوائے حملۃ العرش کے, کل شئین حالق الا وجہ, سوائے اللہ کے روح انور کے کوئی شے نہیں بچے گی. یہ ہے الساعة, جس میں سراسیمگی ہوگی, گھبراہٹ ہوگی. یہ نفخہ اولا ہے, پہلی مرتبہ کا سور میں پھونکا جانا. اور پھر دوسری مرتبہ کا جب پھونکا جائے گا, یہ ہے قیامت, قیام سے نکلا, انسانوں کو ان کی قبروں سے نکال کر کھڑا کر دیا جائے گا. قیام کے معنی کیا ہے؟ کھڑا ہو جانا. اور وہ اپنے رب کی عدالت میں جو ہے عدالت خداوندی کے کٹہرے میں کھڑے کر دیے جائیں گے, اور وہاں پھر وہ محاسبہ ہوگا, حساب کتاب ہوگا, اور اینڈ پر جزا و سزا ہوگی. تو الساعة القیامہ, یہ الگ چیزیں ہیں. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا, آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور قیامت تو لازمن آ کر رہے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, اور جو لوگ بھی اپنی قبروں میں موجود ہیں, خواہ وہ کسی حالت میں ہوں, ان کے جسم کا کوئی وجود نہ ہو, جذب ہو چکے ہوں زمین میں, اللہ انہیں زندہ کر دے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں, پھر وہی بات, جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا, سب سے بنیادی سوال تو یہ کہ کوئی اللہ ہے بھی یا نہیں ہے, یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے. اور ان لوگوں کا قول قرآن میں دو تین جگہ نقل ہوا ہے, انداز مختلف ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا, جو کچھ ہے بس دنیا کی زندگی ہے, اور کسی مرنے کے بعد کی زندگی, اور کسی اللہ, کسی حساب کتاب, کسی جنت دو, ہم کسی کے قائل نہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا, کوئی اللہ نہیں ہے کہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے, ہم خود بخود پیدا ہو گئے. اب انسان جو ہے عقل و دانش میں کہاں سے کہاں پہنچا ہوا, اور یہاں اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی اس کے کہ کیا کوئی شے خود بخود پیدا ہو سکتی ہے. تو انہ یحیی الموتا, وہی ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرے گا. وانہ علی کل شیء قدیر. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر, اور نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہے اور نہ کوئی روشن کتاب ہے کہ جس سے وہ رہنمائی حاصل کرتے. ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ, بڑے تکبر کے ساتھ اپنے کندھوں کو اچکاتا ہوا نکل جاتا ہے, اللہ کے رستے سے منحرف ہو جاتا ہے. لہو فی الدنیا خزن, اس دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی اور ذلت ہے. ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق, اور قیامت کے دن تو پھر ہمیں اسے جھلسائے ہوئے عذاب جو ہے, اس بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے, اس کا ٹھکانا پڑے گا. عذاب الحریق, جلنے والا, جھلسانے والا عذاب. ذالک بما قدمت یداک, یہ جو انجام ہوا اس کا آخرت میں, جو قیامت, جو جہنم اس کا مقدر بنی, تو اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. بما قدمت یداک, جو بھیجا آگے اس کے ہاتھوں نے. وان اللہ لیس بظلام للعبید, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. جنہیں جہنم میں ڈالے گا تو ان کی سرکشی اور بغاوت اور لوگوں پر ظلم کی وجہ سے, لوگوں کے اوپر جو ہے اپنی, جسے آپ کہیے کہ اس کا جو ہے دھوس جمانے کی وجہ سے, جو یہ جرائم ہے جس کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, لیکن کنارے کنارے رہ کر, جب تک معاملات جو ہیں موافق ہیں, کوئی آزمائش نہیں ہے, کوئی امتحان نہیں ہے, تو چلو ٹھیک ہے, چلتے رہو. لیکن جیسے ہی کوئی امتحان آتا ہے تو اوندھے منہ جو ہے وہ گر پڑتے ہیں. من یعبد اللہ علی حرف, جو عبادت کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں اللہ کی, کنارے پر رہتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأن بِهِ, جب تک خیر ہے تو بڑے مطمئن رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ, اور جیسے ہی انہیں کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے, انقلب علی وجیہ, تو اپنے چہروں کے بھر اوندھے منہ گر پڑتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ, یہ ہے تباہی اس دنیا اور آخرت دونوں کی. ذالک هو الخسران المبین, اور یہ ہے بہت ہی بڑا اور بہت ہی واضح خسران, بہت بڑا نقصان, بہت بڑی تباہی. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ. دیکھیے مکی انداز آپ کو یہاں بڑا نمایاں نظر آ جائے گا, مدنی انداز بھی اب بعد میں نظر آئے گا. یدعو من دون اللہ, ہی پکارتے ہیں اللہ کے سوا ان کو, ما لا یضرہ وما لا ینفعہ, جو نہ انہیں کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچاتے ہیں. ذالک هو الضلال البعید, یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے, بہت دور کی گمراہی. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ, پکارتے اس کو ہے کہ جس کا ضرر اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے. پکار کر وہ شرک کے مرتکب ہوئے, اور شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں. ان الشرک لظلم عظیم, شرک ہے سب سے بڑا ظلم, سب سے بڑا گناہ. لبیس المولا ولبیس الرشید, تو کیا ہی برا ہے وہ دوست اور کیا ہی برا ہے وہ ہم نشین. یا مراد کون ہے؟ شیطان لعین, کہ جس نے ان کو اس شرک کے رستے کے اوپر جو ہے ان کا وہ رستہ دکھایا اور اپنے پیچھے لگایا. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ تعالیٰ تو داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. مجرد اسلام جو ہے وہ اللہ کے ہاں کفایت کرنے والی شے نہیں ہے, نیک اعمال لازم ہیں. اور سورۃ العصر اگر آپ کے سامنے ہو تو وہاں صرف یہ دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ دو اور ایڈ کی گئیں کہ آخرت کی تباہی اور ہلاکت سے تم نہیں بچ سکو گے جب تک یہ چار چیزیں تمہارے میں موجود نہ ہوں. والعصر, زمانے کی قسم ہے, زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر, کہ تمام انسان خسارے اور تباہی سے دوچار ہوں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان اور اعمال صالحہ تو قرآن میں سینکڑوں مقامات پر آپ کو مل گئے, ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ. کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا, توبہ کرو. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, وہاں بھی عمل صالح موجود. لیکن یہاں دو چیزیں اور ایڈ کی گئیں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دل نے اگر گواہی دی کہ بات صحیح ہے, بات حق ہے, سچ ہے, تو اس کا ساتھ دو, کھڑے ہو جاؤ. اس کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گونگا شیطان کہا ہے, جو کسی شے کو, کسی بات کو حق سمجھتا ہو لیکن اپنی زبان کو استعمال نہ کرے صرف خوف کی وجہ سے کہ میرے اپنے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, یا اس کی نگاہوں کے سامنے جو ہے منکرات ہو رہے ہوں اور وہ تماشا ہی بنا ہوا دیکھ رہا ہے. ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم, آگے بڑھ کر جو ہے نہ اس کے خلاف کوئی اظہار بیان کر رہا ہے, نہ اپنی طاقت کو استعمال کر رہا ہے, نہ اس کے دل میں اس برائی کے لیے کوئی نفرت موجود ہے. تو ایمان کہاں ہے پھر؟ مسلمان ہیں. اسلام اور ایمان, جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسلام جو ہے بہت وسیع ہے. ہر مومن تو لازماً مسلمان ہے. مسلمانوں کی تعداد تو آج بھی 1.5 ارب کے قریب, لیکن حقیقی ایمان کتنوں میں ہوگا اس کا فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں, وہ تو اللہ کو معلوم ہے کس شخص کے دل میں واقعتاً ایمان ہے. جنات تجری من تحت الانہار, ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو داخل کیا جائے گا ان باغات میں, کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ان اللہ یفعل ما یرید, یقین اللہ تعالیٰ جس شے کا ارادہ کر لیتا اسے کر گزرتا ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو شخص بھی یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اب آگے جو ہیں وہ اصل میں مشکلات القرآن میں سے ہے, اس کے کئی ورژنز جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. یہاں حضور بھی مراد لیے گئے یا انبیاء اور رسول کو مراد لیا گیا. حضور کے بارے میں اگر ہم کہتے ہیں تو بات بڑی سخت بھی ہو جاتی ہے, لیکن ایک عمومی انداز ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کہ وہ میری مدد نہیں کرے گا, یہ ایک اعتبار سے ایمان کی نفی ہے. جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے اندر وہ ایمان جس کمیت میں ہونا چاہیے, جس کیفیت میں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, تو جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا اس دنیا اور آخرت میں, تو اسے چاہیے فلیمدد بسبب الی السماء, کہ ایک رسی جو ہے آسمان تک تان لے. ثم ليقطع، اور اس کے بعد اس کو کاٹ دے. یا محذوف یہ ہے کہ اس رسی کو اس نے پکڑا ہوا ہے، وہی سہارا ہے اس کا. یہ رسی ہے اللہ سے امید کی رسی، اللہ کی رحمت کی امید. اگر انسان اس کو کہیں نکال دے تو اس کی مثال کیا ہے، ثم ليقطع اور اس کے بعد اس کو کاٹ دے، گویا کہ وہ رسی تو آپ سے نکل گئی. اب پھر آپ سوائے غیظ و غضب کے اور اندر جلن کے اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اور اس کے بعد پھر وہ دیکھے کہ وہ جو اس کے اندر ایک جلن اور ایک سڑن تھی کہ اللہ میری مدد کیوں نہیں کر رہا، بالکل مایوس ہو گیا، پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ گویا کہ آخر لمحے تک اللہ کی رحمت کی امید رکھو. یہ وہ رسی ہے کہ جو جس طرح حضور نے قرآن کے بارے میں کہا، وہ حبل اللہ الممدود، یہ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے کہ اس کا ایک حصہ جو ہے تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ اصل میں وہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے جو امید ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے آیات بینات کی شکل میں، بڑی روشن دلیلیں ہیں اس میں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اسی کو کہ جسے وہ چاہتا ہے. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی تھے، اور صابئین یہ اصل میں ستارہ پرست لوگ ہوتے تھے، والنصارى اور نصارى عیسائی، والمجوسا اور مجوسی یہ آتش پرست تھے ایرانی، والذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے کسی نوع کا کوئی شرک کیا ہو، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ ہر شے پر، علی کل شیء شہید، ہر شے پر گواہ ہے. گویا کہ ہمارے ہر عمل کا بھی عینی گواہ اللہ خود ہے. اس نے کرامن کاتبین کو تو لگا دیا، جس کا ذکر سورہ انفطار میں ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو نوٹ کر رہے ہیں. اس کا ایک تصور ہمیں دیا گیا، اور ممکن ہے بہت سی روایات کی روشنی میں ہو کہ ایک نیکی کا فرشتہ ہے، ایک بدی کا فرشتہ ہے. یہ نہیں کہ نیک اور بد فرشتے ہیں معاذ اللہ، بلکہ انسان کے جو اعمال نیک ہیں ان کو لکھنے کے لیے دائیں طرف ایک اللہ نے جو ہے فرشتہ بٹھا دیا ہے، دوسرا جو ہے وہ بائیں طرف کے جو برے اعمال ہیں، برے الفاظ ہیں، ان کو نوٹ کر رہا ہے. باقی اللہ تعالیٰ تو انسان کے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں ہر وہ شے جو زمین و آسمان میں ہے، وہ اس کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے. والشمس، اور اسی طرح سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور تمام چوپائے، مویشی، ڈھول ڈنگر، حیوانات، وہ کثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. یہ الگ بات ہے، قرآن بہت سی جگہوں پر یہ کہہ چکا، لوگوں کی اکثریت نافرمان ہے. وہ کثیر منہم فاسقون، سورہ حدید بہت ہی جامع سورت ہے، تین مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے ہمیشہ سے فاسق و فاجر لوگوں پر مشتمل رہی. وہ کثیر الحق علیہ العذاب، اور بہت سے وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا عذاب جو ہے وہ اس دنیا میں آیا، اور آخرت میں عذاب جہنم جو ہے ان کا مقدر ہوگا. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اب دیکھیے عجیب بات ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور یہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی رہی ہے کہ جو سورج کو سجدہ کرتے ہیں، طلوع ہونے کے اور غروب ہونے کے اوقات میں وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یہ ہے اصل میں ہمارا دیوتا، یہ ہے خدا. تو سورج اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اور وہ سورج کو، ان کی انسان کی جو ہے محدودیت دیکھیے اس کے ذہن کی، کہ سورج تو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک ہے نا، اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے، اس کو اپنا خدا بنا لیا. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے تو اس کے لیے کہاں سے عزت ہے، کون ہوگا کہ جو اس کو عزت دے گا. اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے اصل میں دو گروہ، ایک مومنین صادقین ہیں اور دوسرے مشرک ہیں، کافر ہیں. اختصموا فی ربہم، جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جو مشرک ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، اب یہاں صرف کافروں اور مشرکوں کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ ہر وہ کہ جسے جہنم میں دھکیلا جائے گا ان کے لیے تو آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے. وہ کپڑا جو ہے وہ کوئی ریشم کا یا کھدر کا نہیں ہوگا بلکہ آگ کا ہوگا. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم, اور ان کے سروں کے اوپر جو ہے کھولتا ہوا جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہے, اس کے تریڑے دیے جائیں گے. یصہر به ما فی بطونهم والجلود, اور اس پانی کو جب پیئیں گے تو ان کا معدہ جو ہے وہ اندر سے گل جائے گا. یصہر ما فی بطونی والجلود, اور اسی طرح جہاں جہاں وہ پانی پڑے گا وہ بھی گل جائے گا, اور چمڑا جو ہے وہ بھی, کھالیں انسان کی وہ بھی گل جائیں گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ, دیکھے اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب, اور ان کے لیے ہوں گے بڑے بڑے گرز, ہتھوڑے لوہے کے بنے ہوئے, من حدید, کلما ارادوا ان یخرجوا منها, اور جب وہ کوشش کریں گے اس جہنم سے نکلنے کی, من غم, اس شدت تکلیف کی وجہ سے جو جہنم میں انہیں پہنچ رہی ہے, اعیدوا فیہا, دوبارہ ان کو دھکیل دیا جائے گا اسی میں, وذوقوا عذاب الحریق, اور انہیں کہا جائے گا اب اس جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو. اب سخت ترین الفاظ ہیں, جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ معاملہ ہر جہنمی کے لیے ہے, اس کے لیے جو ہے وہ بالکل فکس نہیں ہے کہ بس صرف یہ ہوں گے, یہ کافر ہی ہوں گے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تھا بس وہی جہنمی ہے, بلکہ قرآن حکیم میں سورہ نساء میں تو سخت ترین آیات یہی جہنم کی وعید اور اس کی جو ہے غلظت, اس کی شدت مسلمانوں کے لیے بھی ہے, منافقین کے لیے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جن کی سیرت, جن کے کردار کو قطر کوئی تعلق ہی نہیں ہے دین کے ساتھ, اسلام کے ساتھ, عظیم اکثریت تو انہی کی ہے. جسے قرآن کہتا ہے صرف حیوانوں کی سطح پر, ڈھور ڈنگروں کی سطح پر زندگی بسر کر کے یہاں سے جو ہے وہ اصل میں زندگی ان کو بسر کر رہی ہے, وہ زندگی بسر نہیں کر رہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اہل ایمان کو جو نیک اعمال کرنے والے ہیں, جنات تجری من تحتها الانہار, ان باغات میں جن کے دامن میں نہر رواں, یحلون فیہا من اساور, اور وہاں انہیں پہنائے جائیں گے وہ کنگن, من ذہب, کو جو سونے کے ہوں گے, ولؤلؤا, اور ان کے اوپر بڑے قیمتی موتی جڑے ہوں گے. اس دنیا میں مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے, لیکن یہ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے گا, اس لیے کہ بہرحال جو بھی بادشاہ ہوتے تھے ان کے بھی کنگن ہوتے تھے, قیصر و کسریٰ کے کنگن تھے, جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ ایک بڑے بورے میں بند کر کے لا کر دیا تھا, اور سراقہ ابن مالک جس نے تعاقب کیا تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ مدینہ کے لیے ہجرت کر رہے تھے تو اس کا گھوڑا ایک مرتبہ دھسا, دوسری مرتبہ دھسا, تیسری مرتبہ دھسا, اور اس کے بعد وہ گھگیا تھا, وہ حضور کے پاس آ گیا, سمجھ گیا کہ یہ معاملہ تو کچھ اور ہے, یہ تو کوئی اور طاقت ہے کہ جو میرے گھوڑے کو جو ہے, حالانکہ گھوڑا سر پر دوڑتا ہوا رہا اچانک زمین میں دھس رہا ہے, تو حضور نے اس کو پھر معاف کر دیا تھا, حالانکہ وہ آیا کس لیے تھا, اس لیے کہ مکہ میں یہ جو ہے یہ بات طے کر دی گئی تھی کہ جو شخص بھی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم زندہ یا مردہ کسی شکل میں لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے, یہ نام کا لالچ تھا. تو اس موقع پر حضور نے کہا تھا جب وہ کہ بعد میں ایمان لے آیا, اور پھر یہ کہ اس کی بڑی خدمات ہیں دین اسلام کے لیے, کہ ایک وقت آئے گا کہ کیسر و کسریٰ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے. یہ مراد نہیں تھا کہ اسے کوئی بادشاہ بن جائے گا اور وہ کوئی بہت بڑی سلطنت اس کے پاس آ جائے گی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پر جب یہ بڑی بڑی جو ہے ایران کی سلطنت سے شکست ہوئی ہے, تو وہ کیسر و کسریٰ کے جو کنگن تھے ان کو جو ہے بوریوں میں بند کر کے لایا گیا, تو حضرت عمر نے اس سراقہ کو طلب کیا اور وہ کنگن پہنائے, کہ آج وہ بات جو ہے 100% درست ہو گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ ایک دن آئے گا کہ تم اپنے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنو گے. وہ لباس ہوں فیحا حریم, اور اہل جنت کے لباس جو ہوں گے وہ ہوں گے ریشم کے, وہ ہدو الطیب من القوم, اور یہ سب انعام جو انہیں ملے گا تو اس بنیاد پر کہ وہ ہدایت کے رستے پر تھے, طیب من القوم, کلمہ طیبہ کی بنیاد پر. سورہ ابراہیم میں پڑھا تھا نا, مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ, کلمہ طیبہ کی مثال اس خوبصورت اس مضبوط درخت کسی ہے کہ جس کی جڑیں جو ہیں زمین میں گہری اتری ہوئی ہوں اور اس کی شاخیں آسمان میں دور دور کی خبر لا رہی ہوں. وہدو الی صراط الحمید, اور ان کو راہیاب کیا گیا ہے اس راہ کی طرف جو بہت ہی لائق حمد ہے. ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے خود رکے بھی اور دوسروں کو بھی روکا, والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے بھی روکا، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه بالباد، وہ مسجد حرام کے جس کو ہم نے ایسے کے لیے کہ جو مکہ کا رہنے والا ہے اور وہ کہ جو باہر سے آنے والا ہے، ان سب کے لیے برابر کے حقوق بنا دیے. کچھ لوگ تو وہ تھے نا جو مکہ کے رہنے والے ہیں، تو ان کے لیے تو بڑی سہولت ہے مسجد حرام میں، آج بھی ہم بڑا رش کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر، لیکن وہاں جا کے جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہاں تو ایسے لوگ ہیں جنہیں پرواہ نہیں ہے کہ کس وقت نماز کا وقت آیا اور کب نکل گیا. کسی زمانے میں تو بڑی سختی ہوا کرتی تھی کہ کسی کو بھی نماز کے اوقات میں اگر ادھر دیکھ لیتے تو چھوڑتے جو ہے ان کی خبر لیتے تھے سٹک سے. اب وہ بڑی نرمی ہو چکی ہے، اب سب کو معلوم ہے، تھوڑا سا شٹ اپ نیچے کیا اور اندر بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں، اور ادھر ان سے چند قدموں کے فاصلے پر حرم شروع ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو لوگ بھی اس معاملے میں کسی الحاد کہتے ہیں ایک حد سے تجاوز کرتا ہے، ایک طرف کو رخ موڑ لینا، اور یہ کہ ظلم سے کوئی کام دیتے ہیں، نزق من عذاب علیم، تو انہیں تو پھر گویا کہ ہم بہت بڑے بہت دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وہ لوگ کہ جو اللہ کے رستے سے روکنے والے شروع میں آ گیا تھا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جبکہ ہم نے جگہ متعین کر دی، جگہ دکھا دی ابراہیم علیہ السلام کو، البیت بیت اللہ خانہ کعبہ کی جگہ، اللہ تشرک بھی شیعہ، میں نے جیسا کہ عرض بھی کیا تھا سورہ بقرہ میں تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو بیت اللہ ہے اس کی پہلی تعمیر حضرت آدم کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے معمار ثانی ہیں. یہاں اس جانب اشارہ ملتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ کہ جہاں بیت اللہ موجود تھا مرور زمانہ مرور ایام کی وجہ سے وہ منہدم ہو چکا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ایک بیٹے اسماعیل کو اور اپنی ایک زوجہ کو وہاں بٹھا دو اور اس بیت اللہ کی تعمیر، یہ اصل میں مقدر تھا، اور پھر باپ اور بیٹا دونوں نے مل کر تعمیر کی ہے. حالانکہ جب حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تو کچھ ہی عرصے کے بعد ان کو وہاں چھوڑ دیا. وہ زمزم کا چشمہ جو ہے آپ کو معلوم ہے، انہی کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے ان کی والدہ حضرت حاجرہ جس طرح جو ہے بے قرار ہو کر صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے چکر لگاتی تھی، تو اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہر عمرہ کرنے والا اور ہر حاجی اس کے لیے لازمی شے بن گئی کہ اسے لازمن یہ کام کرنا ہے جو حضرت حاجرہ نے کیا تھا پانی کی تلاش میں. تو اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا واذ بوانا لابراہیم مکان البیت، اللہ تشرک بھی شیعہ، تو ہم نے نشاندہی کر دی اس گھر کے جگہ کی، اور ساتھ یہ کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. وطاہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور میرے اس گھر کو بڑا پاک صاف اور بہترین حالت میں رکھو گے، طواف کرنے والوں کے لیے اور کھڑے رہنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. اور آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے جو نظافت اور جو صفائی وہاں ہوتی ہے، شاید دنیا میں کوئی بلڈنگ ایسی نہیں ہوگی جس کی اس قدر جو ہے کلینلینس کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہو. واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، اور حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اب ذرا پکار لگاؤ لوگوں کے اندر. اب اس وقت کوئی جو ساؤنڈ سسٹم تو تھا نہیں کہ ان کی آواز دور تک جاتی، وہ اللہ تعالیٰ کی اس آواز کو کہاں کہاں تک پہنچایا، اور کیسی کیسی جگہوں سے پھر لوگ آئے ہیں وہاں حج کے لیے، آگے آ جائے گا، بڑی تنگ اور عمیق گھاٹیوں میں سے ہوتے ہوئے لوگ پہنچے، گویا کہ ابراہیم کی آواز اللہ نے وہاں تک پہنچا دی. یا تو کا رجال ہوں اعلیٰ کل ضامرین، آئیں گے تمہارے پاس پیادہ بھی، پیدل چلتے ہوئے دور دور سے، والا کل ضامرین، اور ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے جو سفر کی وجہ سے کمزور پڑ چکی تھی. یاتین من کل فج عمیق، اور دور دراز کے رستوں سے ہر گہری گھاٹی کے اندر سے لوگ آ جائیں گے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ جو بھی منفعتیں ہیں اس گھر کی، جو برکات ہیں، جو انوار و تجلیات ہیں، اس سے استفادہ کریں، وہاں موجود رہیں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور اسی طرح یہ 10، 11 اور 12 ذی الحج جو ہے جس میں منا میں قیام ہوتا ہے، یہ ایام معلومات کہتا ہے، سورہ بقرہ میں بھی یہی الفاظ تھے، تو اللہ کو یاد کریں ان دنوں کے اندر. عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور پھر یہ کہ ذبح کریں وہ جانور، بہیمت الانعام جو بہائم ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، اسی طرح گائے ہے، اونٹ ہے، جو ہم نے ان کو دیا. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو اب اس میں سے خود بھی کھائیں اور ہر ضرورت مند کو، ہر بھوکے کو، اور فقیر دستے سوال دراز کرنے والوں کو بھی تقسیم کریں. ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، اور جب یہ دن گزر جائیں گے، یا یہ کہ 10ویں تاریخ کا دن جس میں خاص طور پر جب حلق ہو جاتا ہے، سب سے پہلے رمی ہوتی ہے 10 ذی الحج کو، اور اس کے بعد پھر نحر ہوتا ہے، جو قربانی ہے وہ کی جاتی ہے. جب قربانی کے بارے میں اطلاع ہو جاتی ہے کہ جی ہو گئی تو اب حلق ہوتا ہے, سر کو مڑوانا ہوتا ہے, یا بہت ہی جسے آپ باریک مشین ہے اس کے ذریعے کروایا جاتا ہے اگر کسی کے سر کے اندر کوئی تکلیف ہے. لیکن بہرحال جو حضرات جو ہیں وہ نہیں اس کو حلق کرواتے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دگنا اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے اس شخص کے لیے کہ جو حلق کراتا ہے. سمن یخذو تفزہم, اور اس کے بعد پھر وہ گویا کہ احرام سے باہر آ جائیں, جو بھی میل کچیل ہے اس کو دور کریں, ولیوفو نذورہم, اور جو بھی قربانی کے جانور ہیں یا نظریں ہیں ان کو پورا کریں, ولیطوفو بالبیت العتیق, اور پھر یہ کہ وہ طواف کریں اس بیت عتیق کا, یہ طواف زیارت. دس ذی‌الحجہ میں یہ چار کام ہوتے ہیں. سب سے پہلے رمی ہے, وہ شیطان کو کنکری مارنے والا عمل. دوسرا جو ہے وہ نحر ہے, وہ قربانی کرنا اور اس کے گلی پر چھری چلانا. تیسرا حلق ہے, جب یہ دونوں مراحل ہو چکے تو اب حلق کیجئے, اپنے سر کو جو ہے مڑوائیے. اور چوتھا جو ہے وہ طواف زیارت. اگر اسی شام کو کیے جائے تو بہت شدید رش ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے, کہیں کوئی شخص کمزور ہے اور اس سے اندیشہ ہے کہ کہیں لوگوں کے قدموں تلے آ کر کچلا نہ جائے, تو اس کو موخر بھی کیا جا سکتا ہے. بالبیت العتیق, وہ گھر کے جو بہت ہی قدیم ہے, عتیق بہت قدیم بوڑھا گھر. ذالک ومن یعظم حرمات اللہ, یہ بات تو ہو چکی ہے, جو شخص بھی اللہ کی حرمات جو حرمتیں ہیں, قربانی کے جانور بھی حرمت ہیں, اسی طرح شاعر اللہ ہیں, جو اس کی تعظیم کرے گا, فہو خیر اللہ عند ربی, تو اس کا انجام بہتر ہوگا, اس کا بدلہ بہترین ہوگا اس کے رب کے پاس. وحلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم, اور تمہارے لیے اللہ نے تمام مویشیوں کو حرام کیا سوائے ان کے جن کا پہلے ذکر کیا جا چکا. فاجتنب الرجس من الاوثان, تو بت پرستی اور یہ ستم پرستی جو ہے اور شرک اس سے باز آ جاؤ. واجتنب قول الزور, اور ہر جھوٹی بات سے کنارہ کش ہو جاؤ. رمضان کے ضمن میں جو حضور کی حدیث شاید بعض حضرات کو یاد آ گئی ہوگی, ملم یدع قول الزور, وہی الفاظ جو یہاں آئے, قول الزور, جو شخص جھوٹ بولنا ترک نہیں کرتا, والعمل بھی, جھوٹ پر عمل کرنے سے مراد ہر نوع کا گناہ ترک نہیں کرتا, فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ, کو اللہ تو قطن کوئی حاجت نہیں کہ شخص بھوکا اور پیاسا رہے. حنفاء للہ غیر مشرکین بھی, اب یہ تمام مناسک حج جو ہیں اللہ کی طرف یکسو ہوتے ہوئے اور کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے. ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء, جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کی مثال تو ایسے جیسے اسے بڑی بلندی سے آسمان سے دھکا دے دیا جائے, گرا دیا جائے. فتختفه الطیر, اور کتنا ہی پرندے فضا میں ہوں گے, کوئی عقاب بھی پھر رہے ہیں, کوئی گدھ بھی پھر رہے ہیں, وہ اس کو نوچ لیں, اس کا جو ہے اس کی بوٹیاں نوچ کے لے جائیں. فتختف الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سعیر, یا تیز و تند ہوا جو ہے اسے کہیں دور ویرانے میں لے جا کر پٹخ دے. جو شخص شرک کرتا ہے جس کا اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پر ہے, اس کا تو سب سے بڑا سہارا اللہ ہے نا, جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا اللہ کی رحمت, اللہ کی جو یہ ایک رسی ہے امید کی رسی, اس کو منقطع نہ کرو. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ, یہ بات تو ہو چکی ہے, جو شخص بھی اللہ کے شعائر کا احترام کرے گا, فإنها من تقوى القلوب, تو یہ وہ شے ہے کہ جو اصل میں دل کے تقوی کی بات ہے. لکم فیہا منافع الى اجل مسمى, وہ جو جانور ہوتے ہیں جس کو قربان کیا جاتا ہے اس میں تمہارے لیے منفعت ہے, یہ نہیں کہ اب اس جانور کو قربان کرنا تو آپ اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے, اس پہ سواری نہیں کر سکتے, جب تک کہ وہ اپنے اس اجل مسمى کو نہ پہنچ جائے جو قربانی کا دن ہے, اس میں ظاہر ہے قربان کرنا, اس سے پہلے آپ منفعت لے سکتے ہیں. ثم محلها الى البيت العتيق, اور پھر یہ کہ ان کو پھر پہنچا دینا ہے بیت العتیق کے قریب. یہ بوڑھا گھر جو ہے بیت اللہ, پہلے جو منحر ہوتا تھا وہ تقریبا صفا کے قریب کر کے ہوتا تھا, اب تو منا میں بہت فاصلے پر لے گئے. ولکل امت جعلنا منسکا, اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ مقرر کر دیا تھا عبادت کا, ہمارے دین میں بھی ہے, عیسائیوں کے بھی تھا, اسی طرح یہودی بھی عبادت کیا کرتے تھے, ان کے یہاں بھی نماز نام کی شے تھی, لیکن جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس طرح نہیں تھا. جو بھی اللہ تعالیٰ نے, جو حضرت موسیٰ نے, حضرت عیسیٰ نے جو طریقہ سکھایا, اس کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہی, ایولیوشن ہوتی رہی. یہ مکمل ترین شکل میں جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں, یہ شب معراج کا تحفہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, تاکہ وہ اللہ کا نام لے ان جانوروں پر, بہیمت الانعام, چوپایوں پر, مویشیوں پر جو ہم نے ان کو دیے ہیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تو تم سب کا الہ ایک ہے, الہ واحد, ہمارا دین تو ہے ہی دین توحید, ہر نبی اور رسول کی بات یہ رہی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بیسیوں نبیوں کا ذکر آیا، ہر نبی نے یہی بات کہی، اے میری قوم کے لوگ اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، اس لیے کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے تابع فرمان بنو، اسی کی فرما برداری اختیار کرو، اسلام فرما برداری پوری زندگی میں اللہ کی. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی مخبتین کو تو آپ بشارت دے دیجئے. مخبتین کون ہیں؟ عاجزی اختیار کرنے والے، اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے والے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، وہ لوگ کہ جن پر جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دل جو ہے وہ کانپ اٹھتے ہیں، جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ان کی جو ہے کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، وہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں جہنم سے. والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے جو ان پر پڑتا ہے. والمقیم الصلاۃ، نماز پر کاربند، نماز کو قائم کرنے والے. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرنے والے. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور بدنہ اصل میں کہتے ہیں بڑے جانور کو جس میں سات حصے لگتے ہیں، گائے ہو سکتی ہے، بیل ہو سکتا ہے، اسی طرح جو ہے اونٹ ہو سکتا ہے، یہ بدنہ کہلاتے ہیں. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اسی طرح یہ جو اونٹ ہوتے ہیں قربانی کے، خاص طور پر وہاں تو چونکہ زیادہ اونٹ ہی ہوتا تھا، لہذا بدنہ عام طور پر بدنہ کہتے ہی اونٹ کی قربانی کو تھے. جعلناها لکم من شعائر اللہ، ان کو بھی ہم نے اللہ کے شعائر میں سے بنایا، جنہیں اللہ کے رستے میں تم نے قربان کرنا ہے تو شعائر اللہ میں سے ہیں. لکم فیہا خیر، اس میں بھی تمہارے لیے ہر قسم کی منفعت ہیں. یہ نہیں ہے کہ اونٹ کے اوپر سوار نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہم نے اس کو نامزد کر دیا قربانی کے لیے، اس کا دودھ نہیں پی سکتے اگر اونٹنی ہے تو. فضل اسم اللہ علیہ ثواف، تو اب ان پر اللہ کا نام لو ان صفے باندھے ہوئے، اور اس میں خاص طور پر جو ثواف کا لفظ ہے تو فوراً ذہن منتقل ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا اپنی زندگی کا، پہلا اور آخری حج وہی تھا حضور کا. اس موقع پر روایات ہیں کہ آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، اور ان میں سے 63 وہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نحر کیے. اونٹوں کو ذبح نہیں کیا جاتا جس طرح آپ جانور کو لٹا کر ذبح کرتے ہیں، بلکہ کھڑی ہوئی حالت میں جو ایک برچھا مارا جاتا ہے وہ بالکل جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے، اور وہ برچھا جو ہے بالکل وہاں قریب جو ہے پیچھے دل ہوتا ہے، اور وہ جا کے سیدھا اس میں جاتا ہے اور وہاں سے خون کا فوارہ نکلتا ہے، اور بہت ہی جیسے آپ کہیے آرام کے ساتھ اتنا بڑا قوی ہیکل جانور جو ہے وہ، جیسے ہی آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو، اب تو ویڈیو کلپس جو ہے عام ہیں ان کے، وہ جو ہے جب کھڑا کھڑا تھوڑا سا لہرانے لگتا ہے گویا کہ وہ خون جو اس کا نکل رہا ہے اس کی وجہ سے کمزوری، اور بالآخر اتنا خون نکلتا ہے کہ وہ پھر آہستہ آہستہ زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے، یہ اس کو نہر کہتے ہیں. تو حضور نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ 63 اونٹ نہر کیے، اور شان یہ تھی کہ حضور جب ایک اونٹ کو نہر کر چکتے تھے تو اگلا اونٹ خود آگے بڑھ کر اپنی گردن پیش کر دیا کرتا تھا، روایات میں ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو بھی یہ حس دی ہوئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قربان ہونے میں بڑی سعادت سمجھتا تھا. یہ حصے ہیں جو اللہ دیتا ہے، جس طرح جب تک وہ ممبر کی تعمیر نہیں ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب خطبہ دیتے تھے تو وہاں ایک ستون تھا حنانہ، لکڑی کا ایک خشک لکڑی، تو جب وہ ممبر وہ بن گیا تو حضور نے جو ہے وہ اس ستون پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے، ہاتھ نہیں رکھا. اب یہ روایات ہیں اور مستند روایات ہیں کہ اس ستون کے اندر سے بلک بلک کر جس طرح کوئی شخص روتا ہے اس طرح کی آوازیں آنے لگ گئیں، اس لیے کہ آج وہ دن ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے میرے اوپر اپنا ہاتھ نہیں رکھا. اب بہت ساری روایات ہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہرحال جو ریشنلسٹ ہوگا، جو مادہ پرست لوگ ہیں، اس کی بڑی تعویلیں کریں گے، ہنسی مذاق میں اڑا دیں گے، کیسے ممکن ہے جی کہ ایک لکڑی کا ستون یا لکڑی کا ایک جو ہے اس کے اندر سے جو رونے کی آواز آ رہی ہو. بہرحال یہ اصل میں حواس انبیاء بیگانہ است والی بات ہے، ہمیں ان چیزوں کا کوئی ہے ہی نہیں، نسبت ہی نہیں ہے جو عالم روحانیت کی چیزیں ہیں، جسے آپ کہیے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح عطا فرماتا ہے. یہ اونٹوں کا معاملہ اور وہ ستون حنانہ اسے کہتے ہیں. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب تم انہیں نہر کر چکو اور وہ اپنے پہلوؤں کے بر گر پڑے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو کھاؤ ان میں سے بھی اور کھلا ان کو کہ جو قانے ہیں، جو قناعت والے ہیں، دستے سوال دراز نہیں کر رہے لیکن ضرورت مند ہے، ان کو بھی پہنچاؤ. والمعتر، اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی، تو ان کو جھڑکو نہیں. کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح ہم نے یہ اتنا دیو قامت اونٹ جو ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تک نہیں پہنچ پاتی تمہاری قربانیوں کے نہ تو گوشت اور نہ ہی ان کا خون. گوشت تم کنزیوم کر لو گے، فریزر بھر لو گے، رکھ لو گے، چلتا رہے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص بھی اس سے مستثنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر سہولتیں دی ہیں اور وہ اس میں سے اپنے لیے جو ہے کچھ گوشت رکھ بھی لیتا ہے, لیکن یہ کہ پھر بھی بہرحال اس کا ایک حصہ تقسیم کرنا چاہیے. بعض آبادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں قرب جوار میں کوئی ایسے لوگ ہوتے نہیں جن کو تقسیم کیا جائے, یا کوئی فرض کیجئے کہ کسی کوٹھی کے ملازمین ہیں تو اس کوٹھی میں اتنی قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ان کا گھر بھر جاتا ہے. تو ایسی صورت میں کہیں دور جا کر جو ہے اس کو جہاں قربانی کا گوشت نہیں پہنچ پا رہا, وہاں اگر آپ تھوڑی سی محنت کر کے وہاں پہنچ کر تقسیم کریں گے تو اس لیے بھی بڑی خیر ہوگی. ولاکی انال ہو تقوا من کو تگو, نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. ہاں تقوا, خلوص اور اخلاص للہ اور فی اللہ اگر معاملہ ہے تو اللہ تک پہنچ جائے گا. کہ ذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا ہے جانوروں کو تمہارے لیے تاکہ تم اللہ کی تکبیر کہو. ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر, یہ بھی تکبیر ہے. اور اگر آپ اصولی طور پر لے تو تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو, علی ما ھداکم, جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی, وبشر المحسنین, اور پھر یہ کہ اے نبی آپ بشارت دے دیجئے محسنین کو, احسان کے روش پر کاربند رہنے والوں کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ تو مدافعت کرے گا ان لوگوں کی طرف سے جو اہل ایمان ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر کس نے مدافعت کی تھی اہل ایمان کی؟ جو انہیں خوشخبری دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے جو ہے وہ نازل فرمائے گا, 313 بالکل نہتے, کچھ نہیں تھا ان کے پاس, اور مقابلہ کن سے تھا, کیل کانٹے سے لیس 1000 کی تعداد, 200 گھوڑوں کا ایک دستہ موجود, یہاں گنتی کے 5 گھوڑے, اور گھوڑا جو ہے جو بھی پہلے یہ میدانی جنگیں ہوا کرتی تھی جب کہ اسلحہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا, تو گھوڑا جو ہے بڑا بنیادی کردار ہوتا تھا, فتح کا فیصلہ ہو جاتا تھا. جن کے پاس بڑے ٹرینڈ گھوڑے ہوتے تھے جنگجو قسم کے, اور وہ پھر جو ہے لے کر گھس جاتے تھے صفوں کے اندر. والعادیات ذبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحا, 5 آیات جو ہے سورہ عادیات کے انہی گھوڑوں کے جو ہے حسن اور ان کی جو ادائیں ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں, وہ جو جنگوں میں استعمال ہوا کرتے تھے. تو ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا, خود مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور, حالانکہ یہ مکی آیات ہیں, ابھی وہ غزوہ بدر والی بات تو بہت دور ہے, بعد میں آنے والی ہے, لیکن یہاں خوشخبری دے دی گئی کہ اگر تم اللہ والے بن کے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور تائید اور نصرت بھی ہوگی اور مدافعت کرے گا. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور, اللہ تعالیٰ تو پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو خیانت کرنے والے ہیں اور ناشکری کرنے والے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.